اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 105۔ یہ اب کل حضرت موسیٰ کا ہم نے ڈیٹیل میں بیان پڑھا تھا، اور اس کے بعد یعنی سورہ شعراء کے اپنے ایک طرز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے اس میں شاعروں کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت یعنی قرآن کے کلام میں سے بھی ایک یہ انتہائی خوبصورت کلام ہے جو بالکل شاعری کے اس میں اللہ نے بولا ہے۔ قرآن کے کلام کے بارے میں بڑے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ شاعری ہے یا یہ نثر ہے، اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، اس کو آپ کلاسیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ شاعری جو ہے وہ نثر کے سٹائل میں ہے، اور اگر نثر کی بات ہے تو بھی وہ شاعرانہ انداز میں اور اس کے ضوابط کے مطابق اللہ نے کی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو کل میں نے ایک پورا آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا بیان دوبارہ سے پڑھا تھا، وہ بالکل ایک کلام کی طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ مضبوط کرنے کے لیے کہ اس صورت میں شاعروں کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی پیغمبروں کا ذکر ہے اس میں، جیسے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ کفار مکہ کو وارننگ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مختلف پیغمبروں کے بیان ڈالے ہیں، اور جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا پھر ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے تھے، وہ بیان یہاں پہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح نل مرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے نبی بہت سے پیغمبر ان میں آئے تھے، اور حضرت نوح ان کے فائنل بڑے پیغمبر تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے، اور ان کے بعد پھر طوفان آیا تھا۔ اس قال لہم، جب ان سے کہا اخوہم ان کے بھائی نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اخوہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم میں تھے، اپنے قبیلے میں تھے، اپنے گروہ میں تھے، یہ اپنی یہ ہے نا کہ ہم نے تم میں سے تمہاری قوم میں سے ایک رسول اٹھایا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تو ہر قوم میں اس کے اپنے انڈیجنٹ پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہیں، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کہیں سے ہجرت کر کے ایک پیغمبر گیا اور وہ اس نے کسی اور قوم میں تبلیغ کی ہو۔ اپنی قوم کو پہلے ٹھیک کرنے کا حکم ہے پیغمبروں کو بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ کس چیز کا امانت دار ہوں میں؟ جو ہاں، جو وحی مجھے دی گئی ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دیا گیا ہے، میں اس کا امانت دار ہوں۔ فتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجرن، کوئی بھی اجر۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ تو وہی پیغمبر دیکھیں، اور یہ بہت ہی عظیم ایک پیغمبر ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جن کے عذاب میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ تو یہ پیغمبر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جتنے بھی پیغمبر قرآن میں پے در پے یہ بیان ہے کہ جب وہ توحید کا پیغام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک وارننگ دیتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اس کے فوراً بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی یہ ایک کسوٹی ہے اس پیغام کے سچ ہونے کی کہ وہ اس کے اوپر کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں۔ فتقوا اللہ واتیون، اور میری اطاعت کرو۔ قالو، وہ بولے، انؤمن لکا، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں؟ واتبع عقل ارزلون، اور ہم رزیلوں کی ذلیلوں کی پیروی کریں، جبکہ رزیل اور ذلیل لوگ تیری پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا ہسٹورک پوائنٹ ہے یہاں پہ، جو یعنی کہ ایک ہے نا، جیسے شاعری میں ہم ایک اشارے میں بہت سی بات کہہ جاتے ہیں، چھوٹا سا اشارہ کوئی کر دیتے ہیں، اور شاعر جب ہم تشریحیں کر رہے ہوتے تھے، یاد ہے اگر میٹرک ایف اے میں، تو شاعر اس شعر میں فرماتا ہے اور پھر ایک لمبا مضمون لکھتے تھے، شیٹیں بھرتے تھے اس کے اندر۔ تو چھوٹی سی بات، اب اس میں ایک بات ہے کہ میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، تو یعنی پیغمبروں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی اجر مانگیں، اور اللہ کا کام کرنے والے، اللہ کا پیغام دینے والے جتنے بھی ہیں وہ دنیاوی اجر میں نہیں انٹرسٹڈ ہوتے اور نہ وہ خود مانگتے ہیں وہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، قوم نے یہ کہا، کیا ہم تجھ پہ ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی رذیلوں نے کی ہے. تو یہ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بھی توحید کا پیغام دیا جاتا ہے اور ایک معاشرے میں دائی جو ہے وہ عمل کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ جو ہے وہ ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، تو جب عمل کی دعوت دیتے ہیں تو اس معاشرے کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیشہ ایک ظلم ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، ایک ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنی قوم کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا، اس پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم نے خود اپنے آپ کو اس مشرک معاشرے سے نکالا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جس چیز کی عبادت کرتے ہو اس کا الہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک ریسکیو مشن ہوتا ہے، یہ ریسکیو، سیو اینڈ ریسکیو کا ایک مشن ہوتا ہے ہر پیغمبر کا. یہ جو حضرت نوح کی قوم ہے، اس میں جو غریب اور معصوم اور مظلوم لوگ جو تھے وہ ان پر ایمان لائے، اور اکثر دینوں میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور جو اس وقت ایک مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کی سچائی کو فوراً سمجھ جاتے ہیں. جب وہ دائی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو اور تمہارا اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، تو وہ فوراً اس پیغام کو سمجھ جاتے ہیں. غریب لوگ جو ہیں وہ پیغام کی حقانیت کو فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت نوح کی قوم میں بھی غریب لوگ ایمان لائے تھے، اور ان کو یہ جو سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح ہم آپ کی بات مانیں جبکہ ہمارے معاشرے کے رذیل اور جو کمزور لوگ ہیں صرف وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم جیسے بڑے پڑھے لکھے سردار لوگوں کا تو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. قالا حضرت نوح نے کہا، وما علمی، اور مجھے نہیں معلوم، بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ کرتے تھے. یہ اب حضرت، یہ رسول کی، پیغمبر کی شان بتائی جا رہی ہے. یہ ہے نا کہ اصلی دائی جو ہے، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر ان کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہو یا ان کے سامنے ایک ہزار کا مجمع بیٹھا ہو، وہ ایک ہی پیغام دیتے ہیں. یہ پہچان ہے اصلی دائی کی، یعنی بلکہ ان کی جو خلوت ہوتی ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور تقویٰ پر ہوتے ہیں، بنسبت اس کے جب وہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے درس دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پیغمبر حضرت نوح یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ جو لوگ مجھ پہ ایمان لائے تھے وہ کیا کام کاج کرتے تھے. دیکھیں یہ اتنا بڑا اشارہ ہے نا کہ جتنے بھی آپ، یہ جو ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے آپ ان کے پاس جائیں، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے اپنا مسئلہ پوچھیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے ایک ایسا کام کریں گے. یا کوئی افسر ہیں جن کے پاس ہم سفارش کے لیے جاتے ہیں کہ سر ہمارا کام ہے، پلیز آپ ہمارا یہ کام کر دیں، ہم آپ کو درخواست دینے آئے ہیں. سب سے پہلا سوال ان کا کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کون سی گریڈ پر ہیں، آپ کون سے پوسٹ پر ہیں، آپ کو کس نے بھیجا ہے جی. پھر ان میں سے جو ذرا زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ آپ کو اور بھی اپنے مزید تعلقات کا بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں تو میں ان کو بھی جانتا ہوں اور میں ان کو بھی جانتی ہوں اور وہ تو میری بہت اچھی سہیلی ہیں. ہیں جی. وہ جن کو آپ، وہ دینی بزرگ ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ لوگ اس سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کا مالی لیول کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے معاشرے میں. اگر وہ کوئی خاتون ہے تو وہ فوراً جو آپ نے چیز پہنی ہوگی اس کے برانڈ پہچان جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کی تعریف بھی کر دیں گی آپ کے سامنے. یعنی وہ ایک دنیاوی کنیکشن جو ہے وہ انسان کے طرز عمل میں نہیں نظر آنا چاہیے اگر وہ اللہ کا کام کرنے کا دعوے دار ہو. تو حضرت نوح وہاں پہ 900 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ جو لوگ مجھ پہ یا میری پیغام پہ، میرے اس پہ، دعوت پہ ایمان لائے تھے وہ کیا کرتے تھے. آپ انہیں غریب کہہ رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ارزل لوگ تھے، رذیل لوگ تھے. ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب پر، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو. یعنی میرا ان کے ساتھ صرف دعوت کا تعلق ہے، میں نے ان کو اللہ کا پیغام سنانا ہے اور انہوں نے میری بابت ایک گواہی دینی ہے کہ ہاں حضرت نوح نے ہمیں پیغام سنا دیا تھا. اس سے زیادہ میرے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں. یعنی جب وہ ایمان لے آئیں اور وہ میری دعوت پہ لبیک بول دیں، تو میں ان کو اپنے آپ سے اس لیے دور نہیں کروں گا کہ وہ غریب ہیں یا وہ ذلیل ہیں یا وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب ایک دفعہ وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ پھر میرے لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر یہ کہ میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں. قالو لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم باز نہ آئے اے نوح، لتکونن من المرجومین، لتکونن، البتہ ضرور تم ہو جاؤ گے سنگسار کیے جانے والوں میں سے. رجم کی سزا بتا رہے ہیں. تو جب انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضرت نوح کو اپنی وہ بودے قسم کے ریزن سے کنٹرول کر لیں، جس میں سب سے بودا ریزن جو ہے وہ معاشرے کے سٹیٹس کا اور ایک مال کا اور پوزیشن کا ہے، سب سے بودا جو ہے وہ لیبل یہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یہ جتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو سارے یہ غریب سے بےچارے بیوقوف سے لوگ ہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں معاشرے کے. تو حضرت نوح بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا ایک پیغمبر ہوں، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی کیا کام کرتا ہے. ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے جیسے میرا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ میرے لوگ بن جاتے ہیں. وہ نہ رزیل رہتے ہیں اور نہ وہ امیر رہتے ہیں اور نہ وہ غریب ہوتے ہیں، وہ میرے لوگ ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں، اور میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں. تو یہ بات سن کے جب قوم کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ ہماری باتوں سے، ہماری ریزننگ میں یہ نہیں آنے والا، تو پھر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، ہم آپ کو رجم کر دیں گے. قالا، حضرت نوح نے کہا، ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. تو فافتح بینی، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، فتحاً، ایک کھلا فیصلہ، ونجنی، اور مجھے نجات دے، ومن معی من المؤمنین، اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے. یہ حضرت نوح نے یعنی خود دعا کی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب آپ کو ہم یہاں سے نکال لیں گے اور اب عذاب آ جائے گا، تو جتنے بھی اس طرح کے عوامر ہیں قرآن میں، اس سے پہلے اس رسول نے، اس پیغمبر نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت صالح، ان سب نے اپنی قوم کے جھٹلانے کی شکایت کی ہے. صرف ایک جو ہیں ہمارے حضرت یونس جو اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، اور پیچھے سے وہ قوم ایمان لے آئی تھی. تو اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور مجھے اور ایمان والوں کو نجات دے دیں. فانجیناہ، بس ہم نے اسے نجات دی، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فلفل کل مشہون، ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. شحا کا مطلب تنگ ہو جانا، تو وہ کشتی میں اتنے زیادہ مختلف جانور تھے اور انسان، یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت اس کشتی میں تھے، اور وہ بری طرح بھری ہوئی تھی. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقیوں کو، یعنی جو وہاں سے رہ گئے تھے انہیں غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیتن، بے شک اس بات میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب، البتہ وہ غالب آنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. تو غالب تو وہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں عذاب کے ذریعے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ وہ قوم کو ختم کر دیتا ہے. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار رحم کرنا، یعنی اس قوم کی جگہ ویسے ہی اور انسان لا کے آباد کرنا، پوری دنیا کو پھر سے آباد کرنا، اس پیغمبر کو ایک برتنے کے لیے دوبارہ سے ایک سسٹم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس کی سنت ہے. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا. اس قال لہم اخوہم ہود، جب ان سے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واتویون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، بالکل وہی بات انہوں نے کی ہے، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، الا ہاں ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے. اتبنونا، کیا تم تعمیر کرتے ہو، بکل ریعن، ہر بلند جگہ پر، آیتن، ایک نشانی، تعبسون، بلا ضرورت، عبس ہم کہتے ہیں نا، ایک عبس کام کیا ہے انہوں نے. تو یہ قوم عاد جو تھے یہ کیا کرتے تھے، ان کی کیا اسپیشلٹی تھی، انجینئر تھے، ہاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل، اور ابھی بھی اگر انسان جا کے وہ دیکھے تو وہ لٹرلی وہ پہاڑ ہیں جس میں دروازے بنے ہوئے ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں، اندر سے ان کو تراش تراش کے خالی کر کے کمرے بنائے ہوئے انہوں نے، یعنی وہ عقل حیران رہ جاتی کہ یہ کیسی قومیں تھیں اور یہ کیا کرتی تھیں. تو یہ پیغمبر ان کو یہ کہہ رہا ہے، اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ یہ قوم انتہائی عیش میں رہتی تھی، انتہائی، یعنی ظاہر ہے کسی کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا کہ وہ بیٹھ کے ایک چٹان کو تراشے گا اور اس میں سے اپنے لیے ایک محل بنائے گا. اس قوم کو باقی، اس کی معیشت بہت سٹرونگ ہوگی، اس کی اکانومی جو ہے، یعنی اس آدمی کو کھانا بھی مل رہا ہوگا، اس کے بچوں کو اچھی رہنے کی جگہ بھی مل رہی ہوگی، اس کے پاس انسٹرومنٹس بھی ہوں گے، اوزار بھی ہوں گے، اس کے پاس ٹائم بھی ہوگا، اس کے پاس تعلیم بھی ہوگی، وہ کوئی انجینئر ہوگا، اس نے کہیں سے یہ سیکھا ہوگا. تو یعنی یہ قوم جو تھی یہ ایک بڑی اکنامیکلی فائنینشلی ایک بڑی اسٹرانگ قوم تھی، اور یہ مطلب ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فزیکلی بھی، جسوں میں بھی یہ بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے. ان پہاڑوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت طاقتور لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے. تو ان کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، کیا تم ہر بلندی پر نشانیاں بناتے ہو کھیلنے کے لیے، ابس. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ جیسے ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی جیسے یہ بڑے بڑے پیلسز ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں، کسی کا ایک گھر ہے، دو گھر ہیں، تین گھر ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے نتھیا گلی میں بھی گھر بنانا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب ہم نے وہاں پہ بھی ایک جائیداد خریدنی ہے، اب ہم نے وہاں پہ بھی ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس خریدنا ہے، وہ بھی بنانا ہے. ان کے اپنے رہنے کا ایک ہی گھر ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی دو شہروں میں رہتی ہو، ان کو دو شہروں میں رہنے کی ضرورت ہو. لیکن ایک دفعہ جب کوئی اس کام میں پڑ جاتا ہے تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا، پھر تو بس وہ ان کو لگتا ہے کہ اسی میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے. اور میں مثال آپ کو صرف بلڈنگ کی دے رہی ہوں کیونکہ یہاں بلڈنگ ہے. اس طرح ہر ایک کام آپ لے لیں، اس طرح ہر ایک چیز ہے جن چیزوں پہ ہم خرچے کرتے ہیں، جن میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہر بلندی پر ایک نشانی بناتے ہو، ابس، یعنی جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو محل ہے یا وہ جو تم وہاں پہ شاہکار کریٹ کر رہے ہو، اس کی تمہیں عام زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایسے ہی، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم سیلف ایکسپریشن کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، اس میں مقصدیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو تم نشانیاں بناتے ہو بلندیوں پر، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، صنعت، ایک مضبوط محل، لعلکم، شاید کہ تم، تخلدون، تم ہمیشہ رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہنا کہ اتنے بڑے گھر بنانا حرام ہے اور ہماری دین کے روح سے یہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں ایک تو مقصدیت پسند ہے، جو کام جو بھی کریں اس میں فائدہ ہو، آپ کا فائدہ ہو، آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملیز کا، لوگوں کا، مسلمانوں کا، کسی کا فائدہ ہو اس میں، ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دل جو ہے وہ غفلت میں نہ پڑ جائے، دل کا جو سب سے بڑا زنگ ہے، جو سب سے بڑا ران جس کو کہتے ہیں، ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ منافقت کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے، جو جس میں انسان بغیر سوچے سمجھے داخل ہوتا ہے، وہ سستی ہے. سست لوگ جو ہیں نا، اور سست لوگ یعنی وہ معصومیت میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ کوئی سوچ سمجھ کے کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کریں گے اور ہم منافق بنیں گے تو ہم سستی کرتے ہیں. ایک سست انسان جیسے جو قرآن میں جس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. کسل مندی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسل، کسالہ، ڈھیلے ڈھالے، جیسے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، کسل مندی سے. مومن جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، ہر کام میں پوری طرح انوالو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ، اور سستی کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ انسان کے دل کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. اور ایک چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے کہ اچھا ابھی میں تھکا ہوا ہوں، اچھا اس طرح کر کے، اگر کوئی اوپر سے پوچھے کہ آپ اٹھے نا کام کریں، تو پھر وہ ایک عجیب سا ایکسکیوز دیں گے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں اپنی سستی کو کور کرنے کے لیے. تو سستی جو ہے وہ آہستہ 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 انسان کو جھوٹ میں اور منافقت میں داخل کر دیتی ہے. اور غفلت سے اس لیے اتنا ڈرایا گیا ہے کہ ایک انسان جو ایک چھوٹے سے امر سے غافل ہو جائے، جیسے ہم جھوٹ بول دیں روزے میں کہ یار مجھے تو بڑے چکر آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ میرے سر میں درد ہے اور میرا روزہ ہے، مجھے نہ تنگ کریں، تو ہم ان کو ایک فزیکل سائن بتا دیتے ہیں کہ مجھے تو بڑے ہی چکر آ رہے ہیں، میرا تو بڑا ہی دل خراب ہو رہا ہے، بس مجھے کام کا نہ کہو. اس کام سے بچنے کے لیے ہم اسے ایک لمحے میں ایک کام کرتے ہیں. وہ چیز جب دل میں، وہ بات ہے نا کہ نقطہ جب لگ جاتا ہے تو پھر مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سستی کرنے والا انسان جو ہے وہ اپنی موت سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی جب کسی چیز کی مقصدیت کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے نا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے کسی کو کیا فائدہ ہے. شرک اصغر میں بھی یہی ہے نا، صرف اپنی خواہش کا اتباع کرنا، یہ بھول جانا کہ اس وقت اس لمحے میں اللہ کا کیا حکم ہے. تو اس غفلت میں جب انسان پڑ جاتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی موت کی اور پھر آہستہ آہستہ آخرت اسے بھول جاتی ہے، تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تم اتنے بڑے بڑے محل اس لیے بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت بھول گئی ہے، تمہیں حساب بھول گیا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹائم ہے جس کے بارے میں اگر تم سوچو تو تم ہنسو کم اور رو گے زیادہ، تم زیادہ آنسو بہاؤ گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پر گرفت کرتے ہو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو تم اسے پکڑتے ہو بڑے ظالم بن کر، بڑی زبردست طریقے سے، زبردستی اسے پکڑتے ہو. کسی پر گرفت کرنا یعنی وہ قوم کے شاید جو امیر عمرا تھے، اور یہ ہیں بھی اس طرح کے لوگ کہ وہ محل بنا رہے ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو ایک آپریشن والا معاشرہ تھا وہ، کہ جب کسی کے اوپر کسی کا زور چلتا تھا تو وہ اسے بہت بری طرح پکڑتے تھے ظلم سے. فتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واتیون، اور میری اطاعت کرو، وتق الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بما تعلمون، اس میں جو تم جانتے ہو، یعنی اس نے یہ علم تمہیں دیا ہے. تمام علوم جو ہیں وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کل ہے نا، تو اس میں سے تمام علوم نکلے ہیں، اور جو علوم وہ ہمیں دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اس کا کام کریں، جن علوم میں وہ ہماری مدد کرتا ہے وہ اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق کی مدد کریں، اس کا کام کریں اس دنیا میں اور ایمان کے ساتھ کام کریں. تو ہر علم جو ہے اور نعمت کا شکر انسان کیسے ادا کرتا ہے، کہ نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. تو وہ علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، جس کے ذریعے تم پہاڑ تراش تراش کے محل بنا رہے ہو اور انجینئر بنے ہوئے ہو، تو اس اللہ سے تم ڈرو جس نے تمہیں یہ علم دیا ہوا ہے، اور وہ علم تم اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو. امدکم، اس نے تمہاری مدد کی، بے انعام و بنین، مویشیوں سے اور بیٹوں سے، یعنی اس نے تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی. وجنات و عیون، اور باغوں سے اور چشموں سے. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر،
عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے. قالو، وہ بولے، سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اوعظت، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو، ہمیں واعظ دو، ام لکم تکم من الواعظین، یا تم نہ ہو نصیحت کرنے والے. ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین، مگر اگلے لوگوں کی عادت. وما نحنو بمعذبین، اور ہم تو نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے. تو ایک ٹپیکل ریپلائی ایک انتہائی متکبر اور ایروگنٹ قوم کا وہ یہی ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو علم کی نعمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو تم جانتے ہو یہ تمہارے اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم اس سے ڈرو. ان کے پاس علم کی نعمت ہے. اب علم کی نعمت کا جو سب سے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کوئی بے علم نظر آتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ اور سیکھنے کی. یعنی کہ ایک علم والے کی جہالت کی یہ نشانی ہے جب اسے یہ نہ پتا ہو کہ اسے مزید کیا جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے پتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر برابر ہے کہ اگر آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ ہمیں نہ نصیحت کریں، ہمیں پہلے سے سب کچھ پتا ہے. اور یہ تو پہلے لوگوں کی عادتیں ہیں، جیسے پچھلے لوگوں کی یا گزرے ہوئے لوگوں کی یا نان ماڈرن لوگوں کی. ماڈرن زمانے میں تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں وما نحن بمعذبین، اور سب سے خطرناک طرز عمل یہ کہ کسی مثال کو دیکھ کر اسے عبرت نہ لینا. ان کو پتا ہے کہ ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں جن پہ عذاب آئے ہیں، طوفان نوح ان سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. فکذبوہ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فاہلکناہم، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیتن، اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلائے ثمود کی قوم جو تھی، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس قال لہم اخوہم، جب ان کو کہا ان کے بھائی نے، صالح الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ کون سے زمانے میں، ایک یہ کافی مشہور پیغمبر تھے جو ایک زمانے میں تھے، یہ وہ کون سا زمانہ تھا؟ حضرت صالح ہیں، اور ان کے ساتھ اور کون تھے؟ حضرت ہود، عاد، ثمود کی قومیں ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ ہی حضرت لوط کا ذکر آیا ہے، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت صالح، ان کے ذکر ایک ساتھ آتے ہیں، یا تو یہ قریب قریب تھے. ٹھیک ہے جی. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول. یہ انی، ہاں مطلب بولتے بھی عربی تھے. فتق اللہ واتیون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ جو آپ کے عاد جو ہیں نا، یہ جارڈن کے بارڈر پہ ہیں، یہ سعودی عرب میں ہیں. اب پریزنٹ ڈے سعودی عرب جو ہے، یہ وہاں پہ تھے. اس کا جو شمالی بارڈر ہے نا سعودی عرب کا، تبوک اور وہ جگہ جہاں پر ہیں، جہاں سے آپ جارڈن میں کراس کرتے ہیں، یہ محل وہاں پہ پائے جاتے ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی جنگ کی غرض سے یا سفر کی غرض سے وہاں سے گزرے تھے، تو یقیناً یہ عربستان جو ہے یہ اس کے اندر ہی ایک علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جلدی جلدی گزریں، یہ عذاب شدہ بستیاں ہیں، اور یہ سعودی عرب میں ہی ہیں یہ نشانیاں. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اتترکونا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی ما ہا ہونا، جس چیز میں تم اس وقت ہو، یعنی ان نعمتوں میں اور اس مال میں اور یہ جو تمہاری صحت ہے، ان سب چیزوں میں تم ویسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. آمنین، بڑے امن میں. فی جناتوں و عیون، اور باغوں میں اور چشموں میں.
وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ اور کھیتیوں میں کھجوروں میں طلعھا ہضیم جن کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں اور یعنی اعلی نسل کی کھجوریں ہیں یہ ٹھیک ہے جی. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے بُیُوتًا فارحین گھر بڑے خوش ہوتے ہوئے بڑے اتراتے ہوئے. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو ڈرو اللہ سے واتیون اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا اور تم کہاں نہ مانو امر المصرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے احکامات. الذین جو لوگ یفسدون فی الارض ایک فساد کرتے ہیں زمین میں. ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے. یہ بھی قوم جو ہے یہ بڑے بڑے محل بڑے بڑے گھر بنانے کی شوقین ہے. اور دیکھیں دوبارہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی بلڈنگ نہ بنائیں یا آپ اس میں رہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہو, اس سے ایکسٹرا نہ ہو, عیاشی کے لیے نہ ہو, اس میں مقصدیت ہو, اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے دل کو غفلت میں نہ ڈال دے, آپ کے لیے کوئی منافقت کا دروازہ نہ کھول دے, وہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کا کام کرنے کے لیے وہ چیز ہو. اور جب ان مقاصد کے تحت لوگ کام کرتے ہیں, جب یہ چیزیں وہ ہمیشہ اپنی پرائیورٹیز میں رکھتے ہیں